أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قرآن کریم کے مبادی علوم کے طور پر کچھ نظم و نسق اور آداب سے متعلق کلام ہوا تھا، اور پھر قرآن کریم کے علوم کی کچھ تقسیم اور بعض علوم کی تعریف کر دی تھی. تفسیر اور تاویل کی تعریف اور فرق بتا دیا تھا. تفسیر کے چار مراتب یا چار طبقات عرض کیے کہ پہلا طبقہ اور پہلی قسم تفسیر کی قرآن کریم ہی سے ثابت ہے، القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور دوسری بڑی قسم جو پیغمبر نے تفسیر فرمائی ہے. جس قدر احکام قرآن کریم میں ہیں، ان آیات کے تفصیلات احادیث میں وارد ہیں، گویا وہ احادیث بلکہ پیغمبر کی ساری زندگی وہ تفسیر قرآن ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، یعنی کان القرآن خلقہ، قرآن ہی قرآن آپ کے اخلاق میں جاری تھا اور آپ کے اخلاق قرآن کے عین مطابق تھے. اس زمن میں یہ بھی عرض کیا کہ اصحاب رسول کی تفسیر چونکہ توقیف اور سماع اس پر غالب ہے، اس لیے وہ حکم تفسیر رسول میں ہے. تیسری قسم تفسیر کی عرض کر دی تھی کہ حسب اللغت العربیہ اول اجتہاد الشرعی والمنہج الفقہی کا تفسیرات المجتہدین والفقہا، اور اس میں تفصیل زیادہ کر دی تھی. من قبیل الاسرار والحکم بتایا کہ التفسیر الموہوب بھی عطا ہوتی ہے، من عمل بما علم ورثه اللہ علم ما لم یعلم، اور التفسیر الوہبی. ان اصول اربع کے بعد وہ معتبر ہے، اور اگر تفسیر ان اصول اربع قرآن سنت اصحاب اجتہاد سے متصادم ہے تو عرض کر دیا تھا کہ اس کو تفسیر بالرائے کہتے ہیں، جو ناپسندیدہ ہے. حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ صاحب کا ارشاد عرض کیا تھا کہ انہوں نے کہا اہل حق کی تفسیر بالرائے وہ بھی الرائے الشرعی کی وجہ سے درست ہے، اور اہل باطل کی تفسیر بالرائے وہ باطل ہے. مقصد شاہ صاحب کا یہ کہ اہل حق تو کبھی بھی کتاب سنت اجماع اجتہاد اور لغت الفصحاء کے خلاف نہیں کریں گے، اور جو اس کا مقتبس ہوگا وہ تفسیر شرعی اور صحیح ہوگی اگرچہ اس پر رائے کا غلبہ ہو. جبکہ اہلیان باطل اپنے بتلان کو پروان چڑھانے کے لیے کتاب سنت اجماع اور اجتہاد کو تخت مشق بناتے ہیں، اس لیے تفسیر بالرائے حقیقت میں تفسیر و اہل الباطل ہے. ومن ادعى التفصيل او اراد ان يراجع الى المزيد ف فعليه ان يراجع الى مشكلات القران لامام العصر انور شاہ کشمیری دیوبندی الہندی الذي يندر نظيره في ساعة الاطلاع في جميع العلوم الإسلامية لا سيما في التفسير والحديث والأسانيد. اب تفسیر بالرائے کی جو تعریف اور تطبیق اتقان میں سیوطی نے کی ہے، البرہان میں زرکشی نے کی ہے، مناہل میں عز نے کی ہے، اعجاز میں باقلانی نے کی ہے، وہ بہت معمولی تعبیر رہ گئی. وشیخ شیخنا انور یفوق علی کلہم والحمد للہ علی ھذا حیث قال وفوق کل ذی علم علیم. یہ توجہ کی بات ہے. میں خود 13 سال تک تفسیر بالرائے کے سمجھنے میں پریشان رہا ہوں، بہت زیادہ، یہاں تک کہ حضرت اقدس شاہ صاحب کی یہ تطبیقات اول سے اخیر تک سینکڑوں مرتبہ دیکھی، تب جا کر کے دل و دماغ روشن ہو گیا ہے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. یہ دیکھیں، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے، اور اس میں ترغیب العبادہ کے ساتھ شرک کا بہت سخت رد ہے، اور اس لیے کہ دعوت جامع تب ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں پسند کرائی جائے اور کچھ چیزوں سے منع کیا جائے. اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بھی شیئا، یہ دیکھیں، لا الہ الا اللہ، پہلے نفی کرو پھر کہو کہ ہاں ایک معبود برحق ہے. جب آپ کسی شخص کو کہتے ہیں کہ بدعتیوں والے صلاۃ والسلام نہ پڑھو، بدعتیوں والا سلام ثابت نہیں ہے، یہ آدھی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کامل خطیب نہیں ہے. آپ ساتھ کہیں نبی کا بتایا ہوا پڑھا کرو، یہ کہنا مسئلہ نہیں ہے کہ دعا اور کتاب اور ذکر درود شریف سے شروع مت کرو، یہ نامناسب بات. آپ کہے اللہ تعالیٰ کے ہم سے شروع کرو اور پھر درود پڑھو، یہ کہنا کمال عقل نہیں کہ الٹے ہاتھ سے ذکر نہ کرو تسبیحات نہ پڑھو. آپ کہے دایاں ہاتھ اللہ نے دیا ہے، ذکر تسبیح کا ادب یہ ہے کہ بالیمین فقط، وعند العذر تعده بشمالك اذا كانت يدك مفلوجة او مقطوعة اعاذنا الله منه واياكم. دعوت کاملہ اور ناقصہ دونوں میں یہ فرق ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ جی درگاہوں سے نہ مانگے اور مردوں سے نہ مانگے، یہ آدھی بات کر رہے ہیں. آپ کہیں کہ زندہ خدا، حی قیوم، الذی لا یموت، اس سے مانگنا ضروری ہے. آپ لوگوں کے درگاہوں کی طرف زیادہ مت جاؤ تو کہاں جائے؟ وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. اللہ تعالی سے مانگنے کے لیے اس کے گھر ہیں، بہترین جگہ ہے، بہترین خیر و بقاء الارض المساجد. تو قرآن کریم کا موضوع دعوت اللہ ہے، اور اس کے دو رکن ہیں، ایک ترغیب العبادہ اور دوسری ترہیب عن الشرک. ترغیب العبادہ اور الترہیب عن الشرک. شرک کی اولاً دو قسمیں بتائی، اعتقادی اور فعلی. پھر اعتقادی کی 4 قسمیں بتائی، فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ. اور فعلی کا بتایا کہ یہ متنوع ہے. متنوع کا مطلب یہ کہ یہ عقیدے میں تو نہیں ہے، اگر عقیدے میں ہو تو اعتقادی ہو گیا، اور افعال و اعمال میں ہے. افعال و اعمال میں اس دن ہم سفر کر سکتے ہیں اور اس دن نہیں کر سکتے، یہ آپ کو شریعت نے بتایا ہے. اگر شریعت نے نہیں بتایا ہے تو پھر آپ کا تجربہ ہوگا. تجربے کو شریعت منع نہیں کرتی، یاد رکھنا. گرم چائے کے بعد ٹھنڈا پانی پینے سے زکام ہوتا ہے، کھانا کھا کے دوڑنے سے معدہ پھٹ جاتا ہے. یہ تجربے کی چیز ہے، یہ شرائع منع نہیں فرماتے. لیکن نہ آپ کا تجربہ ہے اور نہ شریعت کی رہنمائی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے لوگ اس رنگ کا لباس نہیں پہنتے؟ شریعت پیش کرے، اس پر تجربہ پیش کرے. اگر نہ شرع ہے اور نہ آپ کی عقل ہے تو پھر یہ دوڑا ہے، اندیشہ ہے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہو، شرک فعلی. خاتون دلہن بن کے آتی ہے تو پہلا بچہ جس گھر میں ہوا ہو، سال ڈیڑھ سال کا کیوں نہ ہو، وہ اس کی گود میں دیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بچہ دے. اگر یہ تجربہ ہے کسی عقل مند کا تو اعتراض نہیں، لیکن تجربہ تو ایک شخص کا ہے. ہر جگہ کیسے یہ رواج ہے؟ شرک فعلی ہے. لڑکا اس سے نہیں پیدا ہوتے، کوئی خربوزہ نہیں ہے کہ آپ باغ میں رکھے اور خربوزے کو دیکھ کے خربوزے رنگ پکڑ لیں. بعض جگہ رواج ہے کہ بولی یعنی قیس، پہلے وقت کا جو دودھ ہوتا ہے گائے اور بھینس کا، وہ گھر سے باہر نہیں نکالتے ہیں. یہ بھی شرک فعلی ہے. وہ دودھ تو کڑ ہے، گندا ہے، اصولاً قابل استعمال نہیں ہے، حکمت و طب میں لکھا ہے. اور وہ جو پاک صاف دودھ ہے وہ تو مارکیٹ میں بکتا ہے، وہ گھر رکھ نہیں سکتے، شرک فعلی ہے. یہ آنکھ ہلی تو یہ ہو جائے گا، اور یہ آنکھ ہلی تو یہ ہو جائے گا، اور مکان کے اوپر کوے نے آواز لگائی تو کوئی مہمان آئے گا، تو کوا کوئی باورچی خانے کا آدمی ہے کیا؟ اس شاخیل کو، بٹیار کو کیا پتا ہے کہ مہمان آ رہے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کا خام خیال ہے، کمزور نظریہ ہے، شرک فعلی ہے. پانچا تھوڑا سا اوپر چڑھ جاتا ہے، ملمرا روان دے وے وہ دادا اوپر ملما دے پرتوک پلارا روان دے دا کو ملما دے سمر غلط خبری. اور ہاتھ سے کوئی نوالا گر گیا تو یہ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے، ہندوؤں کی تقدیر ہاتھ میں ہے، معاذ اللہ. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر مکی بھی کسی مشروب میں گری، اذا لم یکن حارا، یہ شرط ہے کہ گرم نہ ہو. چائے دودھ میں گر گئی، گرم نہ ہو، اگر گرم ہے تو استعمال ناجائز ہے. فتح الباری شرح بخاری، فیض الباری شرح بخاری. مکی گر گئی تو اب یہ کھانا اس کے لیے ناجائز ہو گیا، بہت بری بات ہے. پیغمبر نے تو کہا فم کلو سم من کلو، وہ تو اور دو پھر کھاؤ اسے، مکی کو نہیں کھاؤ، اس کو کھاؤ. ایک کم عقل طالب علم دوسرے کو کہتا ہے یہ رضو کو مچ نشم پڑے، بولے یہ پیغمبر فم کلو سم من کلو، آئیں سب کیس کو ہوتا دو تو پھر اسی کو کھانا پڑے گا. طالب اڑتے نا دا مشروب یا دے مانا انتشار تو زمائر اور جائز دے زانے پر نہ ہوا کہ غرب کو در صرف صرف کر دی عمر عزیز یارا، در نحو محو کر دی نشناختی خدارا. صرف اور نحو کا تجربہ بھی صحیح ہونا چاہیے. آئی سوال، شرک فعلی متنوع اس لیے ہے. جی صبح صبح گھر پر کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور خالی ہاتھ چلا گیا، یا صبح صبح ہم نے کسی کو قرض دے دیا، اس کا حق تھا ہمارے اوپر، شام کو آؤ، صبح اگر ہم نے پیسے نکال دیے تو گھر ختم ہو جائے گا. ٹول درو کذبات و باطل. اور کبھی بعض بچوں کو، توبہ استغفر اللہ، بعض بچوں کے کان میں مرکی ڈال لیتے ہیں، کان چھدوا کے اس میں مرکی ڈالتے ہیں اور کہتے اس کو نظر نہیں لگے گی. لڑکے سے لڑکی بنا دیا تو اب کیا نظر لگے گی، ہجڑے کو کیا نظر لگتی ہے؟ اس کو تو نامرد کر دیا. یہ کان چھدوانا یہ تو لڑکیوں کا کام ہے. اور پھر نام اس کا بگاڑ دیتے, ایسے کوئی ذلیل سا نام رکھ لیتے تاکہ لوگوں کی نظر نہ لگے کہ معشوم خشتا ہی نہیں ہوئی تو رے رے تو رے تو رنگڑے سور بدا خبر ہے خدے سور سپن پیدا کرے اور دیوئی دا تور شاخیل لے. اس کا یہ خیال ہے کہ میری اس تدبیر سے یہ بچے گا, وہ چار پانچ سال میں ہی مر جاتا ہے. خدا کا مقابلہ کوئی کر سکتا ہے؟ توبہ توبہ. اور بعض جگہ رواج ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے گلے میں چاندی کی ایک اوگی ڈال لیتا ہے, یہ تو اگئی ہوئی چاندی کی. جب سال کا ہو جائے تو کاکا خیل میں آ جاتا ہے, اس کو دے دیتے ہیں. نسل ورگے سل کٹمل پپرتا گکے نچ کلی کی او میاں بھی کاکا خیل. خوشحال خان خٹک ہوئے کاکا خیل راشی وہی جمعات امام چیز دا دے جنڈ دے نکا گتے یا پرتک دے کپڑا روڑی ہے وہ تیوشن ٹوپئی روڑی نگا چا ماسفتن موزو کیا خود حالو کو دا پاچاس سے براغلے دے گورے نکی ڈی روچو تو او دے تا بس اور کوئی خواہ دروغ مرو نکے خلکو نہ خیرو نہ وقت نکے خوئی دلی کے علم کولو ٹول علم حاصل کرو. اور پس داغے نے پیو پرواز کے ورتے ولایت ملا مان ہے تپو سکتا کتاب ماں سرا دے ٹول دروغ رضان ندی جو کڑی دا ملیا نے جنٹان دی دا کاکا خیل میں انگار. استغفر اللہ ہزاریں گے پیر بابا نسی گردی خیر زکات پر سے اور کذابی ایک طرف کہتے ہیں سادات ہے اور بنو ہاشم کو زکات نہ سن منع ہے. ابن الحمام محقق نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ جواز میں ایک اثر بھی موجود نہیں, حدیث تو چھوڑو اثر بھی نہیں. ابو اسما کا قول ابو حنیفہ کی طرف مغزوب ہے وضع ہے. دیکھیے الحاوی الحل عبارات باز تحاوی لمحقق الاثر و امام اہل سنہ الشیخ مولانا سرفراز خان افاض اللہ علینا من برکاتہم الوافرہ. میں نے اس لیے کہا تھا کہ شرک فعلی متنوع ہے اور ہر ملک میں علیحدہ علیحدہ. کئی رواج ہے کہ لوگ لوگوں کے پیروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں, یہ سندھی جب ملتے ہیں یہ جھکتے ہیں. میمنوں کے ہاں بہترین آداب یہ ہے کہ ماں باپ کو سلام کرتے ہوئے پیروں پہ سر رکھے, بہت نامناسب بات, بہت نامناسب بات. اہل حق اہل توحید اہل دیوبند ہو کر کے سر کسی کے پیروں پہ رکھا جا سکتا ہے. اور حدیث میں ہے جس نے کسی کی غلط تعظیم کی اور وہ خوش ہو گیا یجیء یوم القیامہ ووجہہ عظم لیس بہ لحم. قیامت کے دن آئے گا اس کا چہرہ نیری ہڈی ہوگا, اس پر ذرہ برابر گوشت نہیں ہوگا, ایسی بدنما بد شکل صورت ہوگی اس کی. نہ حق لوگوں نے آپ کی تعظیم کی, آپ کو منع کرنا چاہیے. یہ شرک کی اقسام ہے. اور کئی قسم کے نامناسب احوال ہیں, بعض کے بیان کرنے سے مجھے شرم آتی ہے. پہلی مرتبہ کی عورت جب حاملہ ہو جاتی تو اپنے پیر کے گھر بھیج دیتے تھے, جب فارغ ہو جاتی تو پھر لے آتے. یہ تو آج جو آپ کے سامنے نہیں ہے, یہ ہمارے بزرگوں کی نام پر دعائیں دے آپ, انہوں نے پورے لٹ گما دیا اس کے پیچھے, تب لوگ شرما گئے. ورنہ اکبر بادشاہ کی بیوی جب حاملہ ہوئی تو شیخ سلیم کے گھر بھیج دیا, جب جہانگیر پیدا ہوا تو اس کا نام شیخ سلیم رکھا, سلیم الدین رکھا گیا. شاید سلیم نام ہے جہانگیر کا, یہ شیخ سلیم کے گھر پیدا ہوا ہے. تو حاملہ عورت کا تو اپنوں سے پردہ ہوتا ہے, وہ ایسی چادر اور اوڑھنی ڈھکتی ہے کہ گھر کے آدمیوں کو پتہ نہ چلے, اور یہ دوسروں کے گھر میں اس کو بٹھاتے ہیں. اگر یہ اعتقادی چیزیں ہیں پھر تو شرک کی خطرناک قسم ہے, اور اگر یہ صرف معاشرے میں ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی ہے اور اعتقاد میں نہیں ہے تو شرک فعلی ہے. میں نے درمیان میں ایک بات کہی ہے کہ اگر یہ تجربہ ہو تو اس پہ اعتراض نہیں ہے, وہ اس لیے کہ حدیث میں ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک زیادہ ناساز ہوئی تو آپ نے خود ایک دفعہ فرمایا کہ سات مشکوں میں پانی بھر کے لائے اور پھر فرمایا مجھے ٹب میں بٹھا لو اور ساتوں مشکوں کا منہ ایک ہی دفعہ میں کھولو میرے اوپر، شاید مجھے افاقہ ہو جائے. یہ تجربے کی بات ہے، اور تجربہ بھی نبوت کا سب سے اقوا ہے. اس کی مثال ایسی ہے جس طرح طب و حکمت میں لکھا ہے کہ جب دوا مؤثر نہ ہو اور بخار وغیرہ بہت تکلیف دہ حد تک ہو اور حکمت اور طب کام نہ کرے تو اس مریض کو فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے ایک نہر کے کنارے بٹھا لو اور نہر میں کوئی پلنگ کرسی رکھ لو، وہ اس پر بیٹھ جائے اور جہاں سے پانی بہ کے آتا ہے ادھر دیکھتا رہے. سورج نکلنے کے بعد وہاں سے ہٹ جائے، دو یا تین دن میں بخار کا زور ٹوٹ جائے گا. یہ تجربہ اوقلا کا تجربہ ہے، اس میں اعتقاد کا یا معاشرتی فساد کا دخل نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے یہ دیکھنا ہو کہ اس شخص کو سحر و جادو ہے یا نہیں، تو طریقہ یہ کہ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے پہلے سفید رنگ کا مرغ ذبح کرے اور اس کے خون سے کاغذ پہ بغیر لکیروں والے صاف کاغذ پہ لکھے جادو برگردن جادوگرا، جادو برگردن جادوگرا، جادو برگردن جادوگرا، تین دفعہ لکھے. اور جس شخص کو یہ شائبہ ہے کہ شاید سحر ہے، کس نے کیا ہے، کیسے علاج ہوگا، وہ خالی کمرے میں پلنگ پہ لیٹ جائے اور یہ کاغذ چھت کے ساتھ لگا لے اور اس کو کہے کہ اس کو دیکھتے رہو اور سو جاؤ، وہ اس کو جب تک جاگ رہا ہے نظر ڈالتا رہے اور اس کی جب آنکھ لگ جائے گی تو بحکم خدا خواب کے اندر جادو سحر کرنے والا اور اس کا علاج بتانے والا سب نظر آ جائے. 100% تجربہ ہے. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دار العلوم دیوبند حضرت اقدس مولانا حسین احمد صاحب مدنی اعلی اللہ مقامہ تلامیز کو فرماتے تھے اور مکتوبات میں بھی لکھا ہے. شرکی اعتقادی کی چار قسمیں اور شرک فعلی متنوع ہے. متنوع کا مطلب بھی آپ کو سمجھ آ گیا کہ وہ معاشرے سے متعلق ہے، لوگوں کے غلط رسم و رواج، ناحق پروپیگنڈے، اور وہ ایک مذہب تک پہنچ جاتے ہیں. بہت مہربانی کہ آپ نے صبح صبح حدیث پر عمل کر لی، ماشاءاللہ، اس لیے تو مبارکباد ہی دی آپ. اللہ، مردے سے متعلق رسوم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ. کبھی کہتے ہیں حائضہ عورت کمرے میں نہ رہے، اب مر یہ رہا ہے اور حائضہ کس جنگل میں چلی جائے، اب اس کی روح نکل رہا ہے اور یہ ڈھونڈ رہا ہے کس کو حیض ہے کس کو نہیں ہے، یہ عیاشی ہے. کبھی کہتے ہیں چھوٹی بڑی تصویریں نہ ہو اور نوٹوں کا پورا بغل بھرا ہوا ہے جس پر قائد اعظم بابا بیٹھا ہوا ہے، وہ تصویر نہیں ہے، وہ جائز، اس لیے کہ وہ پیسہ آیا تھا. اور پھر جب مر جاتا ہے اوئے اوئے، پھر مت پوچھو ذرا کیا کیا تماشے ہوتے ہیں. بعض جگہ جیسے ہی مردے کو نہلانے کے لیے تختے پہ ڈالتے ہیں، تین کڑائی برابر چڑھائی جاتی ہے، دو کلو چینی، دو کلو گھی اور دو کلو وہ سوجی، برابر ویدا برابر پکار دی. اور تین کا مطلب یہ ہے کہ ایک منکر ہے، ایک نکیر ہے اور تیسرا کوئی اور بھی ڈنڈا سوٹا لے کے آ سکتا ہے، احتیاط ہے. تو جیسے اس کو نہلا کے اور پھر کفن میں رکھتے ہیں، اس دوران تین چار بھوتنیاں، بڑی پرانی بیوائیں بوڑھیاں، ستم ظریفی، ستم قدوں سے نکلی ہوئی، جن کو دیکھ کے اسرائیل بھی ڈر جائے، وہ پھر وہ تقسیم کرتی ہے چھوٹے بچوں میں چھوٹے بچوں میں اس لیے تقسیم کرتی ہے کہ بڑا آدمی دیکھ نہ لے، اور وہ خود کھاتی ہے، ان کو دیتی ہے، ساتھ ایک شوڑا منہ میں دیتی ہے. وہ غریب مرا ہوا ہے، کفن میں جا رہا ہے، یہاں حلوے بٹ رہے ہیں. فلا حول ولا قوت الا باللہ، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ پلاؤ کھائیں گے، احباب و فاتحہ ہوگا. وہی نظارہ پیش کیا ہے. خالص شرک فعلی. صدقہ اور خیرات منع نہیں ہے، لیکن اس کا حلوے اور تختے اور کفن کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور پھر یہ شرما شرمی کی قبر میں جب بچو اور سام دسیں گے تو یہ حلوے میں چلا جائے گا، تو پھر تو بہتر یہ ہے کہ یہ کڑائی کا حلوہ مردے کے کفن میں ڈال لے. پتہ نہیں اس طرح پہنچے گیا یوں ہی پہنچا دے، یا تین کڑائیاں اس کے ساتھ دفنا دے. یہ شرک فعلی ہے متنوع کے اقسام میں سے. کبھی کہتے ہیں رات کے وقت جھاڑو نہ دے، پیسے ختم ہو جائیں گے، سب کچھ جھاڑو ہو جائے. کبھی کہتے ہیں جب مسافر چلا جائے، گھر سے نکلے، تو آپ پیچھے جھاڑو نہ لگائے، ورنہ وہ واپس نہیں آئے گا. شرک فعلی، معاشرتی مفاسد. امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ سے خلیفہ ہارون رشید نے پوچھا کہ رات کو ناخن کاٹنا جائز ہے؟ امام ابو یوسف نے کہا کہ جائز. تو خلیفہ ہارون نے کہا مد دلیل علی ھذا، اس کی کیا دلیل ہے؟ فرمایا الخیر لا یؤخر، خیر کے کام میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اس لیے فقہا نے رات کی تدفین جو پسند نہیں کی، وہ اس لیے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، خلاف سنت کام نہ ہو جائے. لیکن جب ان کے سامنے مسئلہ پیش ہوا کہ مردہ گھر پر رکھ کے صبح دفنائے، تو انہوں نے کہا رات کو تدفین اولا ہے. مطلب یہ ہے کہ تاخیر کے مقابلے میں تقدیم اولا ہے. جو لوگ کم فہم ہیں وہ فقہ کے ان جزیات کو متضاد سمجھتے ہیں، اور وہ جو فرمایا کہ رات کو تدفین مکروہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ جب دن میں ہو سکتا ہے تو رات تک دیر کیوں کرا دیں، اور جب رات آ گئی ہے تو اب اگلے دن کا انتظار منع ہے. پہلے لکھا کہ رات کو تدفین مکروہ ہے، اور پھر فرمایا رات کو دفن کرو، دن کا انتظار نہ کرو. دیکھیے فتاوی مہمہ، دونوں فتاوی درست اور صحیح اور عین کتاب و سنت کے موافق ہیں، لیکن عقل چاہیے فقہ کے ادراکات کے لیے. ہم نے یہ بھی گزارش کی کہ نزول قرآن کے وقت چار قسم کے کفار مخاطب تھے. اول اہل کتاب تھے، جس کی بڑی قسم یہود و نصارہ تھے، اور الذین اوت الکتاب من قبلنا، وہ کوئی بھی مل گیا تو وہ اہل کتاب میں شامل ہے. اور کل جو پرچی دی گئی اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس نے تقریر پر غور نہیں کیا. اور دو فرقے اور تھے، ایک مجوسی اور دوسرے صابئی. یہ چار تو وہ لوگ تھے جو آسمانی علم اور کتاب کا دعویٰ کرتے تھے، اور جزیرہ کے اندر اکثریت مشرکین کی تھی، اور مشرکین محض تھے لیکن اپنے آپ کو حنفاء اور ابراہیمی کہتے تھے. ہم نے شرک کی بنا بھی بتائی کہ دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بھی آ جائے تو شرک شروع ہو جاتا ہے. ایک ہے الجہل بالمصالح الشرعیہ، شرعی فوائد اور مسائل سے ناواقفیت، شرعی مسائل سے ناواقفیت، شرعی مسئلہ جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کنز قدوری نور الرضا کے مصنفین اکابر اولیاء سے افضل ہے، کیونکہ یہ رائے راست ہے. یہ جواز اور عدم جواز کے معادن و مراکز ہیں، اس کے مطابق چلنے سے اسلام نصیب ہو جاتا ہے. تو جہل بالمصالح الشرعیہ، شرعی مصلحتوں سے اور شرعی مسائل سے ناواقفیت، ایک وجہ تو یہ. دوسری وجہ التعدی فی التعظیم او المحبہ عن الحد الشرعی، حد شرعی سے کسی کی تعظیم میں یا کسی کی محبت میں آگے بڑھنا. ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ نزول قرآن کے وقت جو مشرکین تھے ان کی چار قسمیں تھیں. ایک مشرکین بالکواکب تھے، ستارہ پرست، علم نجوم ماننے والے، اور دوسرے مشرکین بالجن تھے، جنات سے پناہ مانگنے والے، ان کو خیر و شر کے مالک سمجھنے والے، اور تیسرے مشرکین بالملائک تھے، کبھی ملائک کو خدا کی بیٹیاں کہتے اور کبھی پھر مشکل کشا و حاجت روا مانتے، اور چوتھی قسم مشرکین بالعباد الصالحین. اور اس میں ہم نے قدر تفصیل کی تھی اور بیشتر تفصیلات تقریباً اس کی آئے گی. اس کے بعد ہم نے عرض کیا کہ قرآن کریم کی سورتوں کو سمجھنے کے لیے پانچ مرحلوں سے گزرنا ہوگا. پہلا، اس سورت کا دعوی، موضوع، مقصد، عنوان، ایک چیز ہے، عباراتنا شتا و حسن کا واحد. کسی بھی سورت کا مقصد عنوان کے ساتھ یا موضوع سورت کے ساتھ یا سورت کے دعوے کے طور پر سمجھنا ضروری ہوگا. دعوے کے بعد دلیل ہوتی ہے، دلیل کبھی عقلی ہوگی، افلا تعقلون، وعقل سے کام نہیں لیتے، اور کبھی دلیل نقلی ہوگی، فقد کذبت رسل من قبلک، آپ سے پہلے انبیاء کی بھی تکذیب کی گئی، یاد دلا دیا کہ یہ تاریخ ہے انبیاء کی، سل من ارسلنا قبلک من رسلنا، آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی مزاج اور یہی توحید کا بیان رہا ہے. پھر عقلی نقلی کی تین تین قسمیں ہیں، وہ اپنی جگہ آئے گی. کبھی دلیل عقلی کے اور نقلی کے علاوہ دلیل وحی ہوگی، انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ان اتبعوا الا ما یوحى الی قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. دلائل کا میزان عقلی نقلی وحی کے ساتھ. پھر تیسرا مرحلہ پیش آتا ہے، اور وہ اس سورت کا خلاصہ ہے. مثلا سورت فاتحہ، اس کا دعویٰ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اور اس سورت کا خلاصہ تعارف الالوہیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور شہنشاہیت مطلقہ کا تعارف ہے. دعویٰ، دلیل، خلاصہ، اس کے بعد آتا امتیاز. تمتاز الفاتحہ من البقرہ بأنها مفتحة بحمد الله تمتاز الفاتحة عن البقرة لأنها تشتمل على عشرة أسماء ظاهرا ومزمرا تمتاز الفاتحة عن البقرة لأنها تشتمل على جميع العلوم القرآن كما سنذكرها مدللا ومفصلا بأي شيء تمتاز الفاتحة عن البقرة لأن فيه الاستدعاء من جل جلاله بالصراط المستقيم ولأن فيه الاستعاذة بالاجتناب عن المخالفين كالمغضوبين والضالين فهذه السورة تمتاز بهذه الكيفية عن سائر سور القرآن سوا سورة الناس لأنها تشبهها وتقربها. پانچواں مرحلہ ربط سورت بسورہ، ہاذہ سورہ ترتبط بالبقرہ بوجوہ الاول والثانی والثالث والرابع. یہاں ایک سوال جواب ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ قرآن کریم کی 114 سورتیں آپس میں مربوط ہوں اور یہ ربط حقیقی ہے یا حکمی ہے اور یہ منصوص ہے یا مجتہدفی ہے؟ درست بات یہ ہے کہ سورتیں قرآن مجید کی آپس میں اور اسی طرح آیات آپس میں مرتبط ہیں. البتہ اس ربط کو جاننا ضروریات علوم میں سے نہیں ہے، محسنات علوم میں سے ہے. اللہ اکبر. ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ ایک ذی عقل نہایت دانشمند آدمی کے کلام میں ربط پایا جاتا ہے، بڑے طریقے سلیقے سے چلتا ہے. تو کلام اللہ جو قرآن مبین ہے اور قرآن حکیم ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ مربوط نہ ہو؟ ربط کبھی بالکل واضح ہوتا ہے، بالکل واضح، جیسے سورۃ فاتحہ ہے. اس میں مومنین اور مغضوبین الضالین کا تذکرہ ہے، تو آگے بقرہ کے اندر مومنین کے اوصاف خمسہ ہے اور یہود اور نصارہ کا مفصل بیان ہے. تین خطابات ہیں، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اور تین خطابات اس لیے کہ ان کو تین کتابیں دی گئی تھی، توریت، زبور، انجیل. تو اگر صرف سمجھانے کے لیے آپ یا بنی اسرائیل پہلے کو کہے اے توریت ماننے والو، یا بنی اسرائیل دوسرے کو کہے زبور پر ایمان رکھنے والو، یا بنی اسرائیل او عیسائیو، او اسرائیلیو، کیونکہ عیسیٰ انہی کے پیغمبر ہے، ورسولن الی بنی اسرائیل، اے انجیل ماننے والو، یہ ربط بالکل واضح ہے. کبھی ربوط مخفی ہوتے ہیں، کبھی بعض ربط بالکل واضح ہوتے ہیں، بعض ذرا دیر سے سمجھ میں آتے ہیں. لیکن زیادہ قوی بات یہ ہے کہ کلام اللہ کے مضامین، سورتیں اور واقعات، وہ مربوط ہیں آپس میں. لیکن یہ طریقہ کار، دعویٰ، خلاصہ، امتیاز، میزان الدلائل اور ربط جاننا محسنات علوم میں سے ہے، ضروریات علوم میں سے نہیں. اگر اور مفسرین نے نہیں لکھا ہے تو ملام نہیں ہے، وہ اس کے بغیر ہی کامل و اکمل تھے، اور انہوں نے اس لیے نہیں لکھے کہ یہ بالکل بدھی اور ظاہر تھے، ادنا تعمل و تدبر سے بھی بات سمجھ آ جاتی. شاید اس وجہ سے جلال سیوطی نے اتقان میں اور شاہ ولی اللہ نے الفوظ الکبیر میں لکھا ہے کہ یہ ضروریات نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ ضروریات نہیں ہے، مزینات اور محسنات میں سے، تزیین و تقسیم کا تقاضا ہے. اللہ اکبر. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کی ایک عجیب مثال دی ہے. مولانا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسلسل بیان کر رہا ہے. اسے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس طرف لوگوں نے ٹیک لگایا اور ایک آدمی نے سر ابھی سے لٹکایا ہے, شیشے کے سیدھ میں جو بیٹھا ہے اس کی آدھی گردن ابھی سے ٹوٹ گئی ہے اور سونے لگ گیا ہے, اور شرم تم کو مگر نہیں آتی. میں نے کل کہا ہے کہ جب میں ٹیک نہیں لگاتا تم کیوں لگاتے ہو, تو ٹیک لگانے یہاں دخل لیا تھا, سر پر پتیلا رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تمہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ درس ابھی شروع ہوا, آپ کو چست ہونا چاہیے. المومن غر قریب والمنافق حب اللئیم, تو مومن بننے کا مظاہرہ کرے, اپنے نفس پر ذرلات رکھے, بالکل سونے کی کوشش نہ کرے. وہ عورت ہے سن رہی ہوگی, وہ کہے گی یہ کیسے مر گئے کہ آنے سے پہلے ہی سو گئے. ہاں ولی بہم لئے اول عصائے شیخ بخفت, آتے ہی سو گئے. اور ایک سونے والے کا کئیوں پہ اثر ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کے پاس جب شیطان آیا تو شیطان پھر پوری جماعت بنا کے جائے گا. ایک شخص ہے جو درس دے رہا ہے اور اسے یہ پرواہ نہیں ہے کہ یہ لوگ سن رہے ہیں یا نہیں اور یہ سن رہے ہیں نہیں, بس وہ سامنے دیکھ رہے ہیں, بیان چل رہا ہے جی, ٹیچنگ ہو رہی ہے. یہ درس جامع نہیں ہے. ایک درس یہ ہے کہ پڑھانے کے ساتھ دیکھتے ہیں حالات کے مطابق جو حاضرین ہیں ان کی اصلاح اور ان کی غلطیوں پر اطلاع بھی کرتے ہیں. یہ جو درمیان میں بات ہو گئی یک دم ایک نیم نائم کو دیکھ کر تنبیہ شروع ہو گئی, اس کا چلتے ہوئے مضمون سے کوئی تعلق نہیں, لیکن فوائد مضمون کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے. کتنے لڑکے بیدار ہو جاتے ہیں, کتنے کو خیال آ جاتا ہے کہ مجھ پر بھی نیند آ سکتی ہے, آنا نہیں چاہیے. اللہ اکبر. جس طرح ہم عرف میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیان کے دوران کبھی مسلسل بیان ہوتا ہے, ایک سورت مسلسل چلتی ہے قرآن کی, اور کبھی درمیان میں کچھ اور واقعات آ جاتے ہیں جس کا بظاہر ماقبل کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا لیکن فوائد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے, فوائد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. اس کی مثال ایسی ہے, بخاری شریف کتاب الجمعہ میں ہے کہ حضرت جمعہ کے دن خطبہ دے رہے تھے اور خطبے کے دوران ایک شخص آیا, اس کا نام بھی ہے سلیک غطفانی. آپ نے اس سے پوچھا اصولیتا, آپ نے سنت پڑھی, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ قم فصلی, اٹھو دو رکعت پڑھ لو. اب خطبے کے دوران سنت بھی نہیں ہے اور خطبے کے دوران عام کلام بھی نہیں ہے, لیکن اس شخص کے لیے پیغمبر نے اپیل کرنی تھی, ضرورت تھی بہت شدید قسم کی, اس لیے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑ کر ان سے گفتگو کروائی اور آپ خطبہ دے رہے اور آپ کے سامنے ایک شخص کہتا ہے یا رسول اللہ استسقی ربک قد جاء العیال والمواشی وحلقت, بارش نہیں ہے, انسان و حیوان مر رہے ہیں. آپ نے خطبے کے دوران فرمایا اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا مریئا طبقا جللا سحاء سیبا نافعا غیر ضار یا رب العالمین. پس بادل جمع ہونے لگے اور بارش شروع ہو گئی. جمعے کے بعد کوئی شخص اپنے گھر نہیں گیا مگر اس کے کپڑے اور داڑھی تر بتر ہو چکی. اگلے جمعے کو وہ شخص یا کوئی اور پھر کھڑا ہو رہا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ حضرت اتنی بارش ہوئی کہ حلقت المال والاموال, مویشی اور سب چیزیں غرق ہو رہی ہے, راستے بند ہو رہے ہیں, چل پھرنا مشکل ہو گیا. آپ نے کہا اللہم حوالینا لا علینا, یا اللہ آس پاس علل آکام والزراب والجبال, ٹیلوں پر ہو پہاڑوں پر ہو. پس مدینہ منورہ چمکتے ہوئے تاج کی طرح نظر آ رہا تھا, چاروں طرف بارش ہو رہی, لوگ آ رہے ہیں بتا رہے ہیں بہت گھاس ہے, جانور بڑے خوش ہیں, مدینہ منورہ میں ایک قطرہ نہیں گر رہا. اب یہ پہلی دعا اور اب کی دعا, اس کا خطبے سے ظاہری کوئی تعلق نہیں لیکن حالات اور فوائد سے تعلق ہے. اس سے بڑھ کر فوائد ان آیات اور ان سورتوں میں دکھائی دیتے ہیں جس کے مسلسل مضمون کو اچانک ایک نیا اور اچمبا مضمون آ جاتا ہے. تو اگر کوئی شخص اس کو دیکھے کہ ظاہری تعلق نہیں ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس میں ربط ضروری نہیں ہے. لیکن جو شخص فوائد اور برکات کو بھی مضمون کا حصہ مانتے ہیں وہ یہ کہے گا کہ اس کا ربط نہایت ادق ہے. قرآن کریم چونکہ اللہ کی کتاب ہے اور عظیم اور بزرگ و برتر کتاب ہے, اس لیے قرآن کے ہاتھ لگانے کے لیے, مس سے مصحف کے لیے, احناف کثر اللہ مجامعہم, ان کے نزدیک واجب ہے کہ عاقل بالغ باوضو مسلم, اور سبھی کے لیے کہا ہے کہ ہاتھ منہ دھونا کافی. جس کو وضوء لغوی یا عرفی کہتے ہیں, ہاتھ منہ دھونا کافی.